السلام علیکم، یہ پارٹ 6 ہے، کتاب بیگٹ مافیا، پیش کش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 6. مجھے خود تفصیل کا علم نہیں ہے، سلمان نے کہا. اچھا، جیسے ہی ڈاکٹر صدیقی صاحب باہر آئے انہیں کہنا کہ وہ مجھے فون کریں، بلیک زیرو نے کہا. اچھا، سلمان نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھا، کتاب اٹھا کر ایک طرف رکھی اور اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا. اس کا چہرہ بری طرح سے لٹکا ہوا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سلمان کی بات سن کر اس کا دل گھٹ سا گیا ہے. اس نے وضو کیا اور پھر ایک کمرے میں جائے نماز اٹھا کر اس نے اسے آپریشن روم میں میز کے قریب بچھایا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے دو نفل نماز کی نیت باندھ لی. نماز پڑھ کر وہ درازنوں بیٹھ گیا اور اس نے انتہائی درد بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ سے عمران اور ٹائیگر دونوں کی صحت یابی کی دعا مانگنا شروع کر دی. چند لمحوں بعد وہ یخلت سجدے میں گر گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے شروع ہو گئے. اس کا دل یخلت خود بخود بھر آیا تھا، لیکن رونے اور گڑگڑانے کے دوران اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل میں موجودہ بوجھ یخلت ہلکا ہو گیا ہے. اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے سجدے سے سر اٹھایا. اس کے چہرے پر ابھی تک آنسوؤں کی ابشار موجود تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا دیا. ایکسیٹو، اس نے زبردست جدوجہد کے بعد اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کہا. ڈاکٹر صدیق بول رہا ہوں سر، مبارک ہو سر، مبارک ہو سر، عمران صاحب پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت کر دی ہے، ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، ورنہ ان کی جو حالت تھی اس سے میں بھی دل چھوڑ بیٹھا تھا اور ڈاکٹر رحمت علی کی بھی ہمت نہ پڑ رہی تھی، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت کر دی اور عمران صاحب ہمارے ہاتھوں سے نکلتے نکلتے واپس لوٹ آئے. ڈاکٹر صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. کیا عمران ہوش میں ہیں؟ بلیک زیرو نے اپنے مخصوص لہجے اور سپاٹ آواز میں پوچھا. جی نہیں، ابھی دو روز تک ہم انہیں بے ہوش رکھیں گے، یہ ضروری ہے ورنہ دوبارہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا. ٹائیگر کی کیا پوزیشن ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا. اس کو 8 گولیاں لگی تھی، گو ان میں سے کوئی بھی دل تک نہ پہنچی تھی، لیکن جنرل اسپتال میں جس انداز میں اس کا آپریشن ہو رہا تھا، اگر عمران صاحب مجھے اطلاع نہ دیتے اور میں وہاں نہ پہنچتا تو اس کا بچنا محال ہو جاتا، کیونکہ وہاں آپریشن کرنے والے سینئرز موجود ہی نہیں تھے اور جونیئر ڈاکٹر آپریشن کر رہے تھے، اس لیے مجھے خود وہاں اس کا آپریشن کرنا پڑا، وہ بھی 2 روز تک بے ہوش رہے گا، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا. آپ عمران اور ٹائیگر دونوں کو اسپیشل اسپتال میں رکھیں اور ان کی باقاعدہ اور سختی سے نگرانی کرائیں، کیونکہ ان پر حملہ کرنے والوں تک ان کے بچ جانے کی اطلاع پہنچ گئی تو وہ دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا. یس سر، ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھا اور ایک بار پھر اس نے دو نفل شکرانہ کی نیت کر لی. نفل ادا کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی اور پھر اٹھ کر اس نے جائے نماز لپیٹ کر اسے واپس اس کمرے میں رکھا جہاں وہ اٹھا کر لایا تھا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا. اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کسی سے اس بارے میں معلومات حاصل کرے کہ اچانک اسے خیال آیا کہ ٹائیگر اور عمران پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگایا جانا ضروری ہے اور اس کے لیے اس نے 4 سٹارز کا انتخاب کیا. چنانچہ اس نے ریسیور اٹھایا اور صدیقی صاحب کے نمبر کو پریس کرنا شروع کر دیے. صدیقی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی. ایکسیٹو، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا. یس سر، دوسری طرف سے صدیقی کا لہجہ یخلت مدوبانہ ہو گیا. ٹائیگر اور عمران دونوں کو گولیاں ماری گئی ہیں اور وہ دونوں اس وقت اسپیشل اسپتال میں ہیں. ان کی حالت اس قدر خراب تھی کہ ڈاکٹر صدیقی بھی ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہو گئی اور یہ دونوں بچ گئے. تم اپنے 4 سٹار ساتھیوں سمیت کام کرو اور ان دونوں کے حملہ آوروں کی تلاش کرو. اسپیشل اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی 2 روز تک ان دونوں کو بے ہوش رکھا جائے گا، بلیک زیرو نے سپاٹ لہجے میں کہا. باس، یہ عام سے غنڈے اس سطح پر آ جائیں گے، اس کا نہ تو مجھے تصور تھا اور نہ ہی عمران صاحب کو، صدیقی نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو، بلیک زیرو نے کہا. تو صدیقی نے بختیار کے اسپتال پہنچنے سے لے کر اس کے گھر پہنچنے اور پھر اس کے بعد ہونے والے سارے واقعات تفصیل سے بتا دیے تو بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے چلی گئیں. اسے تو اس بارے میں بالکل ہی معلوم نہ تھا. یہ کیس تمہارا ہے، اس لیے اس کو تم ہی خود مکمل کرنا ہے. فی الحال تم ان قاتلوں کا پتہ چلاؤ، بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا. حیرت ہے، بیگرز مافیا، یہ حالت ہو رہی ہے ہمارے ملک کی، بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ، رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی. ایکسیٹو، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا. یس سر، یس سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، سلطان بول رہا ہوں، چل لمو باس۔ اور سلطان کی بھاری آواز سنائی دی۔ عمران نے بیگرز مافیا کے بارے میں آپ سے کوئی بات کی تھی؟ بلیک ویڈیو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ بیگرز مافیا کے بارے میں آپ بیگرز مافیا کے بارے میں آپ سے کوئی بات کی تھی بلیک ویڈیو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ بیگرز مافیا وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بلیک ویڈیو نے صدیقی سے ملنے والی تصویر کو مخصوص انداز میں دہرایا۔ او یہ قدر منتظم کاروبار ہے، اور وہ بھی گدا گھروں کا ہے، سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران اور فور اسٹار ان کے خلاف کام کر رہے تھے، انہوں نے عمران کے شاگرد ٹائیگر اور خود عمران کو گولیاں مار دی، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت کی ہے، ورنہ اس بار اسپیشل اسپتال کے ڈاکٹرز بھی ہاتھ پیر چھوڑ گئے تھے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ او عمران کیا ہوا اسے؟ اب اس کا کیا حال ہے؟ سر سلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا ہے سر سلطان کو، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہو گئی ہے، ورنہ اس بار عمران اور ٹائیگر دونوں کا بچنا محال تھا، اور ابھی 2 روز تک ان دونوں کو بے ہوش رکھا جائے گا۔ میں نے اسی لیے کال کی ہے کہ آپ معلوم کریں کہ کون سی وزارت معاشرے میں ان گدا گھروں کے بارے میں کام کرتی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ میرے خیال میں تو اس کام کے لیے کسی وزارت کے پاس کوئی ٹریفک نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، آپ صدر صاحب سے کہہ کر اس سلسلے میں کام کریں، لیکن ان گدا گھروں کی اندھا دھن گرفتاریوں کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سب لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے۔ آپ پہلے کسی وزارت کے تحت ان کا تفصیلی سروے کرائیں، اس کے بعد انتہائی مفلوج اور معذور لوگوں کے لیے حکومتی سرپرستی میں خصوصی محتاج گھر بنائے جائے، جہاں ان لوگوں کو رکھا جا سکے۔ صحت مند مرد اور عورتوں کے لیے روزی کمانے اور کام کرنے کے لیے علیحدہ سینٹرز بنائے جائیں، اور ان بچوں کے لیے جن کے ماں باپ نہ ہوں علیحدہ اسکول بنائے جائیں، جہاں ان کی رہائش اور تعلیم کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ سارا سیٹ اپ مکمل ہونے کے بعد پورے ملک میں ان کا آپریشن کیا جائے، اور اس مافیا کے سرپرستوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا جناب، سر سلطان مودبانہ لہجے میں کہا۔ ایک اور بات بھی آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جنرل اسپتال کے معاملات کو فوری طور پر درست کیا جائے۔ ٹائیگر کو گولیاں لگی تو اسے جنرل اسپتال پہنچایا گیا، عمران نے ڈاکٹر صدیقی کو وہاں بھیجا، اور ڈاکٹر صدیقی ابھی رپورٹ دی ہے کہ وہاں سینئر ڈاکٹر موجود نہ تھے، اور ٹائیگر کا انتہائی خطرناک آپریشن جونیئر ڈاکٹر کر رہے تھے۔ اگر ڈاکٹر صدیقی اپنے ساتھی ڈاکٹروں کے ساتھ وہاں نہ پہنچتے تو نہ جانے کیا ہوتا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کا کیا حالات ہیں۔ آپ صدر صاحب کے نوٹس میں یہ سارے معاملات لے آئیں، ورنہ مجھے خود احکامات دینے پڑیں گے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ایسے ہی ہوگا سر، آپ کے احکامات کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک صدیقی کی بتائی ہوئی تفصیل کی وجہ سے کلبلی موجود تھی کہ پورے پاکشیائی میں خیرات اور بھیک کو بھی باقاعدہ مافیا کنٹرول کر رہا تھا، اور یہ ایک ایسا منظم مافیا تھا جو عمران اور ٹائیگر دونوں کو اس انداز میں ہلاک کر سکتا تھا۔ اس بات سے بلیک زیرو سمجھ گیا تھا کہ یہ مافیا کس قدر وسیع نیٹ ورک رکھتا ہوگا اور کس قدر باوسائل اور منتظم ہوگا۔ آج تک ڈرگ مافیا کے بارے میں اسے معلوم تھا، لیکن بیگرز مافیا کے بارے میں تو اس کے ذہن میں تصور تک نہ تھا۔ سید ارشاد اپنے آفس میں بیٹھا اپنے کاروبار سے متعلق ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو سید ارشاد نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سید ارشاد نے قدر سخت لہجے میں کہا۔ مارگو بڑا استاد آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے ان کے پرسنل سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، سید ارشاد نے کہا۔ مارگو بول رہا ہوں، آلے جناب، دوسری طرف سے ایک ناتی سی آواز سنائی دی۔ کال کیوں کال کی ہے بڑے استاد؟ کوئی خاص بات؟ سید ارشاد نے نرم لہجے میں کہا۔ آلی جناب، سرکار کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا ہے، اگر آلی جناب کچھ وقت ملاقات کے لیے دے دے تو انتہائی نوازش ہوگی۔ بڑے استاد نے اس طرح انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے اور انداز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ لاغر اور نقب قسم کا کوئی آدمی ہوگا۔ آ جاؤ میرے آفس، سید ارشاد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ کر انٹر کام کا ریسیور اٹھایا، اور یہ کے بعد دیگرے چند بٹن پریس کر کے اس نے بڑے استاد کو آفس میں بھجوانے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ آ جاؤ، سید ارشاد نے اونچی آواز میں کہا، تو دروازہ کھلا، اور اس میں سے ایک دیوزاد آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ لمبے قد اور چوڑے جسم کا مالک تھا. اس کا چہرہ بھی اس کی جسامت کی مناسبت سے چوڑا تھا. آنکھیں بڑی بڑی اور مونچھیں دونوں سائڈوں پر نیزوں کی طرح سیدھی تھی. اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی جس کی وجہ سے اس کا بھرا ہوا چہرہ اور زیادہ بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا. آنکھوں میں سرخی تھی اور سر کے بال پیچھے کی طرف تھے اور وہ اپنے چہرے اور ڈیل ڈال سے کوئی انتہائی خطرناک بدماش دکھائی دیتا تھا. اس نے شلوار قمیض اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور کاندھے پر سفید رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی. مارگو عالی جناح کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. اس کے منہ سے انتہائی منمناتی ہوئی سی آواز نکلی جو کسی طرح سے بھی دیو ہیکل آدمی کی آواز محسوس نہ ہوتی تھی. آؤ بیٹھو بڑے استاد، سید ارشاد نے مسکراتے ہوئے کہا. تو بڑا استاد میز کی طرف موجود کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا. کیا بات ہے، تم خاصے فکر مند نظر آ رہے ہو، سید ارشاد نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا. حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں جناب علی، بڑے استاد نے اس طرح مودبانہ لہجے میں کہا، لیکن اس بار اس کی آواز میں معمولی سی تیزی نمایاں ہو گئی تھی. کیا مطلب کیا ہوا ہے، سید ارشاد نے چونک کر کہا. سردار ہاشو اور استاد کلو کے درمیان انتہائی خوفناک جنگ چھڑ گئی ہے. میں نے اپنے خاص مخبروں سے جو معلومات کی ہے ان کے مطابق استاد کلو کے نائب بخشو نے سردار ہاشو کے گروپ کے کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے سازشوں کا آغاز کیا اور نتیجے میں سردار ہاشو کے خلاف انٹیلیجنس کو ایک کسٹم انسپکٹر قاسم کے قتل کی مخبری کی گئی تاکہ سردار ہاشو کو قتل کیس میں پھنسا دیا جائے. وہ یہ کام سردار ہاشو نے کیا تھا کیونکہ وہ پیشہ ور قاتل کو دھندا بھی اکثر کرتا رہتا ہے، لیکن یہ کام اس نے آپ کے اور میرے کہنے پر کیا تھا. انٹیلیجنس نے تو سردار ہاشو کو نہ پکڑا، البتہ بخشو نے سردار ہاشو کے ایک گروپ کے انچارج فضلو کو ایک اور پیشاور قاتل راجو کے ذریعے ہلاک کرا دیا، بڑے استاد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. تو سید ارشاد ہونٹ بھینچتے خاموش بیٹھا رہا. پھر کیا ہوا، سید ارشاد نے بڑے استاد کے خاموش ہوتے ہی کہا. ایک دوسرا پہلو سامنے آیا ہے علی جناب، زیر و زمین دنیا میں کام کرنے والا ایک بدماش ٹائیگر بھی سردار ہاشو کے خلاف کام کر رہا تھا. پھر اطلاع ملی کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا بیٹا عمران، جو سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا گہرا دوست ہے اور سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا رہتا ہے اور وہ اس ٹائیگر کا استاد بھی ہے، وہ بھی سردار ہاشو اور اس کے گروپوں میں دلچسپی لے رہا ہے. یہ سارا فساد دراصل سردار ہاشو کے گروپ کے ایک لڑکے بختار کے بھاگ نکلنے سے شروع ہوا تھا. بختار کو اس عمران نے اسپتال پہنچایا اور پھر وہاں سے اسے شام نگر اس کے والدین کے گھر پہنچا دیا. اس کی اطلاع سردار ہاشو کو مل گئی اور پھر سردار ہاشو حرکت میں آ گیا. اس نے پیشاور قاتلوں کے ایک گروپ سے ٹائیگر کو ہلاک کرا دیا اور یہ خطرناک پیشاور قاتل بالم کے ذریعے عمران کو ہلاک کرا دیا. بالم کو اس نے راجو کے ذریعے ہلاک کرا دیا. بالم اپنی عورت مارتھن کے فلیٹ میں تھا کہ راجو نے میزائل سے وہ فلیٹ اڑا دیا. اس طرح بالم اور اس کی عورت دونوں ٹکڑے اڑ گئے، دونوں کے ٹکڑے اڑ گئے. راجو کے ذریعے اس نے راشو کے قتل فقیر راکول لنگڑے کو ہلاک کرا دیا اور پھر راجو کو سردار ہاشو نے اپنے خاص دفتر میں بلوا کر گولی مار کر ہلاک کر دیا. اس طرح اس نے اپنے راستے سے تمام کاٹے نکال پھینکے. اور ہاں، شام نگر میں اس کے آدمیوں نے اس لڑکے بختیار اور اس کے تمام گھر والوں کو بھی ہلاک کر دیا. اور اب سردار ہاشو صرف میری وجہ سے خاموش ہے، ورنہ وہ اب تک استاد کلو کے نائب بخشو اور اس کے گروپ کے تمام افراد کا خاتمہ کر چکا ہوتا. وہ ایسا ہی آدمی ہے، میری اس سے بات ہوئی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ استاد کلو کو کسی اور شعبے میں بھجوا دیا جائے گا. بخشو کو گولی مار دی جائے گی اور استاد کلو کے تمام گروپوں کو سردار ہاشو کی نگرانی میں دے دیا جائے گا، بڑے استاد نے کہا. لیکن استاد کلو کیا اسے پسند کرے گا، پھر تو ان کے درمیان اور زیادہ دشمنی پیدا ہو جائے گی، سیف ارشاد نے کہا. پھر ایک ہی صورت ہے سیف صاحب، پھر ایک ہی صورت ہے سیر صاحب کے استاد کلو اور بخشو دونوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ورنہ ہمارا پورا کاروبار تباہ ہو جائے گا، بڑے استاد نے کہا. کیوں نہ اس سردار ہاشو کا خاتمہ کر دیا ہے، سیر ارشاد نے کہا. ایسا بھی ہو سکتا ہے سیر صاحب، لیکن استاد کلو سے سردار ہاشو ہمارے لیے زیادہ فائدے مند ہے. اس کے گروپ استاد کلو کے گروپ سے زیادہ کمائی کر رہے ہیں اور وہ انہیں بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، جبکہ استاد کلو کے گروپ میں اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور مجھے جا کر معاملہ نپٹانا پڑتا ہے، بڑے استاد نے کہا. بڑے استاد نے کہا، یہ تو چلو ہمارا آپس کا معاملہ ہے. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت کیوں اس معاملے میں دلچسپی لے رہی ہے، سید ارشاد نے کہا. کچھ لوگ فقیروں سے انٹرویو کرتے رہے، وہ سب سردار ہاشو کے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے، لیکن انہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا اور وہ لوگ آنا ہی بند ہو گئے۔ بڑے استاد نے کہا، مجھے تو یہ معاملہ زیادہ سنگین لگتا ہے۔ بڑے استاد نے شیر ارشاد نے کہا، تو پھر آپ حکومت کو ٹٹولیں اور اصل بات معلوم کریں۔ ویسے میں نے اپنے طور پر انٹیلیجنس اور پولیس سے معلومات کی ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی بات نہیں چل رہی۔ بڑے استاد نے کہا، بڑے استاد کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے صدا ہاشو اور استاد پلو دونوں کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ تمام گروپوں کو تو تم کو سنبھال لو، اور جب پوری طرح تسلی ہوئی کہ کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا تو پھر انہیں واپس بلوا لیا جائے۔ شیر ارشاد نے کہا، اس سے کیا ہوگا جناب علی؟ بڑے استاد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حکومت کی دلچسپی کی وجہ چونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس لیے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر سردار ہاشو یا استاد کلو میں سے کوئی حکومت کے ہاتھ لگ گیا تو یہ لامحالہ وہ تمہارا اور میرا نام انہیں بتا دیں گے، اس طرح ہماری بے حد بدنامی ہوگی۔ شیر ارشاد نے کہا، او یہ بات ہے، آپ واقعی سب بہت گہرائی میں سوچتے ہیں جناب علی۔ میری تو خیر ہے، لیکن ان فقیروں کے ساتھ آپ کا نام آ گیا تو واقعی مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن جناب علی، آپ کا تو کسی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر تعلق ہے تو میرا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی بڑے آدمی پر کیچڑ اچھالتا ہے تو یہ کیچڑ پلٹ کر اس کے منہ پر ہی پڑتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں سنبھال لوں گا۔ بڑے استاد نے کہا، بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لو۔ میرا ویسے بھی اکریمہ جانے کا موڈ بن رہا ہے، میں ایک ماہ کے لیے وہاں چلا جاتا ہوں، اور ان بیگرز مافیا کے سلسلے میں تم میری طرف سے مکمل باختیار رہو گے، بس کمائی میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ شیر ارشاد نے کہا، جناب علی آپ بے فکر ہو کر جائیں، آپ کی واپسی پر جب آپ کے سامنے حسب حساب پیش کیا جائے گا تو آمدنی پہلے سے زیادہ ہی ہوگی۔ بڑے استاد نے اٹھتے ہوئے کہا تو شیر ارشاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے واقعی ایک ماہ کے لیے اکریمہ جانے کا پروگرام بنا لیا تھا، کیونکہ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے ذہن میں خدشات کا جال تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی عورت اور دولت دونوں کے خاتمے کا وقت آ رہا ہے، اس لیے ان خدشات سے بچا پیچھا چھڑانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ نہ یہاں موجود ہوگا اور نہ کسی طرح اس کا نام اس سلسلے میں آئے گا، اور اگر آیا بھی صحیح تو کوئی اس پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ صدیق نعمانی اور چوہان ساتھ اس کوٹی میں موجود تھا جو فور اسٹارز کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں مستقل طور پر کوئی بھی نہ رہتا تھا، صرف ایک ملازم حاکم رہتا تھا، جبکہ صدیقی اور اس کے ساتھی بھی علیحدہ علیحدہ فلیٹوں میں رہتے تھے۔ لیکن اس کوٹی کو فور اسٹارز کے کینسر کے دوران ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور یہاں صدیقی نے خاص انتظامات کر رکھے تھے، کیونکہ پہلے تو ہر ممبر فور اسٹارز کا باری باری چیف بنتا تھا، لیکن اب طویل عرصے سے صدیقی کو انہی سے مستقل چیف بنایا تھا۔ صدیقی نے چیف ایگزیکٹو کی کال کے بعد باری باری اپنے سب ساتھیوں کو ہیڈ کوارٹر میں کال کیا تھا، اور پھر سب سے پہلے وہ خود وہاں پہنچا۔ اس کے بعد چوہان اور نعمانی آ گئے۔ اب صرف خاور رہتا تھا ان تینوں کے درمیان عمران اور ٹائیگر پر ہونے والی قاتلانہ حملوں کی باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ صدیقی نے فون پر ہی انہیں باری باری چیف ایگزیکٹو سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار کے ہارن کی آواز دیر سے سنائی دی تو نعمانی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نعمانی اور اس کے پیچھے خاور کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ خاور بیٹھو، صدیقی نے کہا تو خاور سر ہلاتا ہوا بیٹھ گیا۔ عمران اور ٹائیگر دونوں اسپتال میں ہیں، اور ڈاکٹروں نے ان کی خراب حالت کے پیش نظر انہیں مزید دو روز تک بے ہوش رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اسپتال جانے اور ان سے بات چیت کرنے کا تو موقع نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنے طور پر اس سارے معاملے کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ چیف ایگزیکٹو نے یہ کیس باقاعدہ فور اسٹار کے ذمے لگایا ہے۔ صدیقی نے باقاعدہ کسی مذاکرات کے کمپیئر کے انداز میں بات شروع کرتے ہوئے کہا، یہ وہی فقرے والا معاملہ ہے نا؟ خاور نے کہا، ہاں وہی ہے، ہم سروے کرتے رہے لیکن پھر عمران صاحب نے ہمیں سروے سے روک دیا۔ ان کے مطابق یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہم تین چار آدمی اسے مکمل نہیں کر سکتے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سروے وہ کسی وزارت کے تحت یا کسی یونیورسٹی کے تحت کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسپتال پہنچ گئے۔ صدیقی نے جواب دیا، مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی، نعمانی نے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مسئلہ ان فقیروں کا ہے، ہمارا پہلے خیال تھا کہ یہ گداگر غربت کی وجہ سے بھیک مانگتے ہیں، لیکن اب ہمیں پہلی بار اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ یہ فقیر اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے بلکہ یہ سب ایک مافیا ہے، ان کے بڑے بڑے سردار ہیں، باقاعدہ گروپس ہیں اور ویگنیں انہیں لے آتی ہیں اور لے جاتی ہیں، ان کی علیحدہ رہائش گاہیں اور ان کی وہاں خوراک منشیات لباس اور سونے کی جگہ ملتی ہے، اور ان کی سب کمائی اکٹھی کر کے مافیا لے جاتی ہے۔ نوجوان لڑکیوں کو دیہاتوں سے اغوا کیا جاتا ہے اور پھر ان سے بڑے بڑے شہروں میں بھیک منگوائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اور جو سلوک کیا جاتا ہوگا وہ اظہار مومن الشمس ہے۔ یہ ایسی سماجی برائی ہے، دوسرے لفظوں میں سماجی ناسور ہے، جس کی طرف سے حکومت نے بھی آنکھیں بند رکھی ہیں اور عوام نے بھی۔ ہم فورس ٹرسٹ کی تو ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم ایسے سماجی ناسوروں کے خلاف کام کریں، اس لیے یہ کیس ہمیں سونپا گیا ہے۔ صدیقی نے تقریر کرنے کے انداز میں کہا، تم نے جو کچھ کہا وہ درست ہے، لیکن اس کے خاتمے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ نعمانی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں فقیروں کی بجائے اس کے مافیا کے سرداروں اور ان کے بھی اوپر بڑے سرداروں کو ٹریس کرنا چاہیے، جب تک نیچے سے اوپر تک موجود مافیا کے گروہ کے قابو میں نہیں آئیں گے، اس سماجی برائی سے نمٹا نہیں جا سکتا۔ صدیقی نے کہا، ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی ان فقیروں سے پوچھ گچھ کی، لیکن وہ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اس ویگن سے ڈرائیور ایک ویگن ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بڑی معصومیت سے کہہ دیا کہ وہ تو ایک عام آدمی ہے، اس کی ویگن ان فقیروں نے ماہانہ بنیاد پر بک کرائی ہوئی ہے اور وہ انہیں لے آتی ہے اور لے جاتی ہے، اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ خاور نے کہا، یہی تو اصل مسئلہ ہے، فقیروں کو اس حد تک دہشت زدہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی سردار یا گروہ کے بارے میں زبان کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ میں نے ایک خاتے کا دورہ کیا جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، وہاں چند بوڑھے فقیر سردار بن کر سامنے آ گئے ہیں، یہ سب ان کی برادری کے لوگ ہیں اور وہ سب بھیک مانگتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں، انہوں نے کسی مافیا یا کسی سردار کی موجودگی سے صاف انکار کر دیا ہے۔ صدیقی نے کہا، میرے خیال میں عمران اور ٹائیگر دونوں اس معاملے میں کافی آگے بڑھ گئے تھے، اس لیے ان دونوں کا انہوں نے اپنے طور پر خاتمہ کرا دیا۔ اب اگر انہیں ہوش ہوتا تو ہم ان سے حاصل کردہ معلومات سے آگے بڑھتے، لیکن فوری طور پر ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے اب ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ ہم کسی ایک گروہ کے ٹریس کو ٹریس کریں اور پھر اس سے پوچھ گچھ کر کے آگے بڑھیں۔ نعمانی نے کہا، میرے پاس ایک اطلاع ہے۔ خاموش بیٹھے ہوئے چوہان نے کہا تو سب بے اختیار چوک پڑے کہ ایسی اطلاع؟ صدیقی نے چوک کر کہا، جاسوڑا علاقے میں گھٹیا ٹائپ ہوٹل ہے جس کی جاسوڑا ہوٹل کہا جاتا ہے، یہ وہاں کے ایک بدنام بدماش رگھو کا ہوٹل ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس رگھو کا تعلق فقیروں کے سرداروں میں سے کسی ایک سے ہے، اور مجھے یہ اطلاع ایک فقیر نے میری بڑی منت سماجت کے بعد دی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا تھا کہ میں صرف یونیورسٹی کی طرف سے سروے کر رہا ہوں اور میرا تعلق کسی سرکاری محکمے سے نہیں ہے، اگر وہ مجھے بتا دے گا تو میرا سروے مکمل ہو جائے گا اور مجھے نوکری مل جائے گی، تو اس نے یہ راز اوپن کر دیا۔ میں جسوڑا ہوٹل خود گیا، لیکن وہاں نہ ہی وہ آدمی رگو تھا اور نہ ہی کوئی بڑا گنڈا، گھٹیا سے بدماش تھے، اور ہوٹل کا مالک ایک 70 سالہ بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے قسمیں کھا کر مجھے بتایا کہ وہ گزشتہ 50 سالوں سے اس ہوٹل کو چلا رہا ہے اور یہاں کوئی رگو وغیرہ نہیں ہے۔ اس پر میں خاموش ہو کر واپس آ گیا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اس فقیر نے غلط نہیں بتایا تھا، لیکن وہاں کا صرف سیٹ اپ ہی ایسا کیا گیا ہے کہ رگو کو سامنے ہی نہیں آتا۔ چوہان نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تم نے وہاں جا کر فقیروں کی بات کی تھی؟ صدیقی نے کہا، نہیں، میں نے کہا تھا کہ رگو کو کے لیے میرے پاس ایک بڑا کام ہے، لیکن کسی نے رگو کے نام کو ہی اوپن نہ کیا۔ چوہان نے کہا، تمہارا قد و قامت دیکھ کر وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ تمہارا تعلق سول انٹیلیجنس یا ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، اس لیے وہ سب کچھ چھپا گئے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس رگو سے ہی آغاز کرنا ہوگا، ہم عام انڈوں اور بدماشوں جیسا میک اپ کرنا ہوگا اور ان جیسا لباس پہننا ہوگا۔ صدیقی نے کہا، کیا ہم سب کو چلنا ہوگا؟ نعمانی نے کہا، نہیں، میں اور چوہان وہاں جائیں گے، جبکہ تم دونوں علیحدہ کار میں ہماری نگرانی کرو گے، کسی بھی وقت ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایسی صورت میں تمہیں ریڈ کراس مل جائے گا۔ صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی تینوں بھی کھڑے ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسکوٹی سے دو کاریں آگے پیچھے باہر نکلی اور آگے بڑھتی چلی گئیں۔ پہلے والی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر چوہان تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر صدیقی بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر نعمانی تھا اور جبکہ سائڈ سیٹ پر خاور بیٹھا ہوا تھا۔ ان چاروں نے عام سے غنڈوں کا میک اپ کر رکھا تھا، اور انہوں نے غنڈوں کا عام سا لباس، جینس کی پینٹیں اور گہرے رنگ کی شرٹیں پہن رکھی تھی، جن کے اوپر انہوں نے لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ مشن پسٹلز ان کی جیبوں میں تھے۔ ہمیں اپنے نام بھی غنڈوں جیسے رکھ لینے چاہیے، چوہان نے کہا۔ ہاں، تمہارا نام بجلی اور میرا نام بادل ہے، صدیقی نے کہا، تو چوہان بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تو خاور کا نام بارش اور نعمانی کا نام جالہ باری رکھنا چاہیے، چوہان نے کہا تو صدیق بے اختیار ہنس پڑا۔ تقریباً ایک گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک مضاقاتی علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ کچی آبادی ٹائپ کا علاقہ تھا جسے جاسوڑا کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ یہاں تنگ گلیاں اور تنگ بازار تھے جہاں عام طور پر غریب اور محنت کش لوگ رہتے تھے۔ چوہان نے کار ایک خالی پلاٹ پر روک دی، آؤ یہاں سے پیدل جانا ہوگا، چوہان نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں کار سے نیچے اترے۔ چوہان نے کار کو لاک کیا اور وہ پھر دونوں عام سے انڈوں کے انداز میں چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہاں سے گزرنے والے لوگ انہیں دیکھتے ہی کنی کاٹ جاتے تھے، جبکہ خاور اور نعمانی کی کار پیچھے کہیں رک گئی تھی۔ ظاہر پلان کے تحت وہ سامنے نہ آ سکتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک گلی سے نکل کر ایک تنگ سے بازار میں پہنچ گئے، یہاں کافی رش تھا۔ اور پھر چوہان ایک ہوٹل کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ ہوٹل کے شیشے کے دروازے تھے لیکن دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر میز اور کرسیاں پڑی صاف نظر آ رہی تھی، جن پر عام سے لوگ اور عام سے انڈے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے گلاس تھے جن میں مقامی طور پر تیار کردہ شراب بھری ہوئی تھی۔ ہوٹل کا معیار بے حد گھٹیا اور گندا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو سب نے ان پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی اور پھر اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک طرف پرانا سا لیکن خاصا بڑا کاؤنٹر تھا جس پر ایک پہلوان نما گنڈا کھڑا گلاس میں بوتلوں سے شراب اڈیل اڈیل کر گنڈا نما ویٹروں کو دے رہا تھا، جبکہ سائڈ پر ایک کرسی تھی جس پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے لیکن چہرے اور جسامت سے وہ چوہان ہی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے جوانی لگ رہا تھا اس کے چہرے پر زخموں کے منجمل نشانات بھی کافی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگے، اس بوڑھے کی تیز نظریں ان دونوں پر لگی ہوئی تھی۔ جسوڑا ہوٹل یہی ہے، صدیقی نے اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر غنڈوں کے مخصوص جھٹکے دار لہجے میں پوچھا۔ ہاں مگر تم کون ہو، یہاں تو پہلی بار نظر آ رہے ہو، بوڑھے نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے قدرے منہ بنا کر جواب دیا۔ ہمارا تعلق شام نگر سے ہے اور ہم پہلی بار یہاں آئے ہیں بڑے استاد کا پیغام دینے، صدیقی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بڑے استاد کے نام کا رد عمل دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑے۔ صدیقی نے تو ویسے ہی بڑے استاد کے الفاظ کہہ دیے تھے لیکن اس بوڑھے اور اس کے ساتھ کھڑے پہلوان نما گنڈے پر اس کے جو اثرات ہوئے تھے انہوں نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ بوڑھا بڑے استاد کا نام سنتے ہی بے اختیار چونک کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ پہلوان نما گنڈا بھی اچھل پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر یخلق خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کیا کہہ رہے ہو، بڑے استاد کا پیغام، تم کون ہو، اس بوڑھے نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے ہم پیغام لانے والے ہیں، میرا نام بادل اور یہ بجلی ہے، میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہمارا تعلق شام نگر سے ہے، صدیقی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا پیغام ہے، بتاؤ جلدی بتاؤ، بوڑھے نے بے چین لہجے میں کہا۔ پیغام تمہارے لیے ہے، رگو کے لیے ہے، صدیقی نے بھی منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ رگو یہاں نہیں ہوتا، تم پیغام بتاؤ اس تک پہنچ جائے گا، بولو، بوڑھے نے کہا۔ کس طرح پہنچ جائے گا، کیا آدمی بھیجو گے یا فون کرو گے، اگر فون کرو گے تو مجھے نمبر بتا دو، ہم فون کر کے اسے پیغام پہنچا دیں گے، اور اگر آدمی بھیجو گے تو ہمارے ساتھ بھیج دو، صدیقی نے کہا۔ نہیں، نہ آدمی جائے گا اور نہ ہی ہم فون کریں گے، پیغام اس تک پہنچ جائے گا، بولو، بوڑھے نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا کیا نام ہے، صدیقی نے پوچھا۔ میرا نام ماجو ہے، یہ میرا ہوٹل ہے، بوڑھے نے کہا۔ یہ ایسا پیغام نہیں ہے کہ تمہیں دیا جائے، بڑے استاد کا حکم ہے کہ ہم یہ پیغام براہ راست رگو تک پہنچائے، یا تو تم بتا دو ورنہ ہم واپس چلے جاتے ہیں اور بڑا استاد جانے اور تم جانو، ہمیں واپس شام نگر جانا ہے، صدیقی نے سخت اور روکھے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رگو تو پاکستان گیا ہوا ہے، وہ تو دو دن بعد آئے گا، تم جاؤ، ہم خود ہی بڑے استاد کو بتا دیں گے، اس بار بوڑھے نے یخلط لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بتا دینا، آؤ بجلی، ہم تو چلیں، صدیقی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے مڑتے ہی چوہان بھی کاندھے اسکاتا ہوا واپس مڑ گیا، لیکن ابھی وہ دونوں بیرونی دروازے تک پہنچے تھے کہ انہیں عقب سے پکارا گیا۔ پکارنے والا وہی بوڑھا تھا۔ اب کیا ہوا، صدیقی نے مڑ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں رگو سے ملواتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ تو صدیقی اور چوہان دونوں واپس مڑے اور کاؤنٹر کے قریب آ گئے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، رگو نیچے تہ خانے میں ہے، بوڑھے نے کاؤنٹر کی سائڈ سے باہر آتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سائڈ پر موجود ایک راہداری میں مڑ گیا۔ صدیقی اور چوہان بھی ان کے پیچھے اس راہداری میں داخل ہو گئے۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا، بوڑھے نے دروازہ کھولا تو نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں دکھائی دی۔ نیچے ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں باقاعدہ میزیں بچھی ہوئی تھی اور لوگ جوا کھیل رہے تھے. وہاں مشین گنوں سے مسلح چار افراد بھی موجود تھے. وہ صدیقی اور چوہان کو دیکھ کر چونکے تھے, لیکن اس بوڑھے نے ہاتھ اٹھایا اور وہ سب ایزی ہو کر دوبارہ اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے. سیڑھیوں سے اتر کر وہ بوڑھا انہیں ایک راہداری میں لے آیا جہاں دو مشین گنوں سے مسلح افراد کھڑے تھے, جبکہ راہداری کے آخری میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا. اس کے اندر چلے جائیں, باس رگو اندر موجود ہیں, بوڑھے نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا. تو صدیقی اور چوہان دونوں سر ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے اور پھر صدیقی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا. یہ واقعی ایک آفس کا انداز آفس کے انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا. وہ دونوں انداز اندر داخل ہوئے, کمرہ خالی تھا, البتہ ایک طرف باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی. ان کے عقب میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا. اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی کمرے میں داخل ہوا اور پھر اپنے سامنے کھڑا ان دونوں کو دیکھ کر چونک پڑا. کون ہو تم, کیسے یہاں آئے ہو؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. اسی لمحے میز پر موجودہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. رگو بول رہا ہوں. اس آدمی نے صدیقی اور چوہان پر نظریں جمائے ہوئے ریسیور اٹھا کر کہا اور پھر دوسری طرف سے بات سننے لگا. او اچھا ٹھیک ہے, بڑے استاد کا نام آنے کے بعد تو مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا, رگو نے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا. صدیقی نے اور چوہان پہلے ہی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے. ہاں مہذب, بتاؤ بڑے استاد کا پیغام کیا ہے؟ رگو نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا. پارٹ 6 یہاں پر استدام پذیر ہوتا ہے. کتاب بیگرز مافیا کا بقیہ حصہ پارٹ 7 میں سماعت فرمائیں.